الحمد لله، آج ہم اپنی تلاوت کا آغاز سورہ نساء سے کیا. نساء عورت کی جمع ہے، عورتیں خواتین. اس صورت میں معاشرتی مسائل کے ساتھ ساتھ عورتوں کے حساس مسائل کا تذکرہ بھی ہے، اسی نسبت سے اس صورت کا نام سورہ نساء ہے. تو مسلمان معاشرے میں دین کو زندگی نصیب تھی، اور گھروں میں، سوسائٹیوں میں اولاد کی تربیت میں دین زندہ تھا، تو بچیاں جب جوان ہونے لگتی تو بڑے ماں باپ ان سے سورہ نساء لکھوایا کرتے تھے کہ بچی ہاتھوں سے لکھے گی بھی صحیح گی، پڑھے گی بھی صحیح، اور اس کا مطلب بھی سمجھے گی، زندگی بھر یہ دستور کام آئے گا. جب وہ اپنے گھر نئے گھر جاتی تو ساتھ یہ بطور جہیز کے لے جایا کرتے تھے سورہ نساء. اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے اللہ سے ڈرنے کی تلقین فرمائی ہے، اللہ سے ڈرو. پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضرت آدم، حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور نسل انسانی کو اسی سلسلے سے آگے پھیلایا، اور سبق دیا کہ تم سارے آدم اور حوا کی اولاد ہو، ایک گھر کے ساتھ آپس میں محبت سے رہو، ایک گھر کی طرح آپس میں محبت سے رہو. لیکن جب اللہ کا نام تھا تو سب ایک تھے، اب تو ایک گھر کے لوگ بھی ایک نہیں، اس لیے کہ اللہ کا نام گھر سے نکل گیا ہے. اللہ کا نام یہ دلوں کو جوڑ دیا کرتا ہے، جب وہ میرے گھروں سے وہی نکلا تو جوڑ ہی ختم ہو گیا، جوڑ ہی ختم ہو گیا. اس لیے فرمایا اللہ کا نام کا لحاظ رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور خصوصاً یتیموں کے مالوں میں ناانصافی نہ کرو، ناانصافی نہ کرو، ان کے مال کو صحیح طور پہ استعمال کرو. اسلام سے پہلے بھی ایک سے زائد شادیوں کی اجازت تھی، لیکن وہاں کوئی حد نہیں تھی، 10 شادیاں 15 شادیاں، شادیاں ہی شادیاں ہوتی تھیں، اور پھر وہاں عورت کے حقوق کی رعایت بھی کوئی نہیں تھی. چاہتا ہے تو ایک عورت سے تعلق رکھتے اور باقی عورتوں کو معلق رکھتے، نہ ان کا زوجیت کا حق ادا کرتے، نہ ان کا معاشرتی حقوق ادا ہوتے، تو گویا کہ وہ ایسی عورت بیوہ جس کا شوہر زندہ. مشہور یہ تھا کہ یہ وہ بیوہ ہے جس کا شوہر زندہ ہے، لیکن شوہر اس سے تعلق نہیں رکھتا. لیکن اسلام نے عورتوں کی ازواجی تعدد ازواج کا اجازت ضرور دی ہے، 1 سے 4 تک، لیکن حد مقرر کر دی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا بشرطیہ کہ انصاف کر سکے، بشرطیہ کہ حقوق ادا کر سکے، بشرطیہ کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. آج مغربی زندگی کے اندر 1 سے زائد شادی کرنا تو قانونی جرم ہے، لیکن غیر قانونی طور پہ کتنی عورتوں سے تعلق رکھے، یہ گندگی کی وہاں بھرپور اجازت ہے، بلکہ اسی کا نام وہاں ترقی ہے. اسلام اس گندگی کو کبھی برداشت نہیں کرتا، وہ عفت اور پاک دامنی والا دین ہے کہ اجازت دیتا ہے 1 سے زائد کی، لیکن شرط لگاتا ہے، 4 سے زائد نہیں، شرائط لگاتا ہے. حقوق ادا کرنے ہوں گے، انصاف کرنا ہوگا، انصاف کرنا ہوگا، اگر زیادتی کرو گے پھر 1، پھر اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر عورتوں کی وراثت کے خاص طور پہ تلقین فرمائی کہ ان کے حقوق، ان کی وراثت میں کمی نہ کرنا. عربوں جاہلیت میں رواج تھا کہ وراثت کا مستحق وہ جو بہادر ہو، دشمن سے مقابلہ کر سکے، ہاتھ میں تلوار اٹھا سکے، گھوڑے کی سواری کر سکے، وہ وراثت کا حقدار ہے. عورت چونکہ اس چیز سے آری ہے، اس لیے وہ وراثت کی بھی حقدار نہیں. لیکن اسلام آیا تو جہاں عورت کو اسلام میں اور عزت عطا فرمائی ہے، وہاں اس کے حقوق کی بھی پوری رعایت رکھی کہ یہ بھی وراثت کی پوری حقدار ہے، اور اس کے حقوق بھی ادا کیے جائیں. پھر تفصیل کے ساتھ ورثاء کے حصوں کا تذکرہ ہے، اور اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ وراثت تقسیم کی جائے، لیکن میت کی قرض ادائیگی کے بعد، اور میت کے جسے کہیں کہ وصیت پر عمل کرنے کے بعد وراثت کی تقسیم ہو. اور اللہ نے وراثت کے جو حصے مقرر کیے ہیں، اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. उन हिस्सों के अंदर हिकमत है, इंसानियत के लिए मसलहत है, और अल्लाह बहुत बड़ा इल्म रखने वाला है, यकीनन उसमें इंसानियत का भला और खैर खाई है। फिर जिना और बदकारी के सिलसिले में इब्तदाई कानून साजी के सिलसिले में आयत है, उनकी सजा का तस्करा है। फिर औरत और मर्द के दरमियान जब आपस में न बने और मामला खुला तक जा पहुँचे तो उसका तस्करा फरमाया। और फिर उन रिश्तों का तस्करा फरमाया जो हमेशा मर्द के लिए हराम होती है, शादी के सिलसिले में माँ है, बेटी है, बहन है, खाला है, फूफी है, और जिसे कहेंगे भांजी है, और जिसे कहेंगे भतीजी है, और इसी तरीके से सास है, इन रिश्तों का तस्करा फरमाया जो इस पर हराम है। और इसी तरीके से बैत वक्त एक निकाह, बैत वक्त दो बहनों को एक निकाह में नहीं लाया जा सकता, उसका तस्करा फरमाया। और साथ ये फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानी फितरत की पूरी रियायत रखी है, इसलिए कि ये कमज़ोर है। ये नहीं फरमाया कि खाओ नहीं, बल्कि कहा खाओ लेकिन हलाल खाओ। ये नहीं कहा कि जिसे कहें कि पियो नहीं, कहा पियो लेकिन हलाल पियो। इस तरीके से इंसानी तबीयत में अल्लाह ने ताकत रखी है, मर्द के अंदर औरत की कशिश, औरत के अंदर मर्द की कशिश रखी है। तो इस्लाम ने उसका हलाल रास्ता निकाह का बताया है, ताकि हलाल रास्ता निकाह का बताया है कि ऐसा ना हो कि बदकारी में और गंदगी में पड़ जाए। इस्लाम इंसानी फितरतों को कुचलता नहीं है बल्कि उसे महजब बनाता है। इस्लाम इंसानी फितरत की ख्वाहिशात को और फितरत को कुचलता नहीं है बल्कि उसका जायज़ रास्ता, महज़ब रास्ता बताता है कि इफ़त और पाकदामनी का सरमाया भी महफूज रहे और इंसान की ये ज़रूरत भी पूरी हो जाए। इसके लिए निकाह का रास्ता बताया और फिर फरमाया इस्लाम में है ही इंसानों के लिए आसानियाँ ही आसानियाँ, इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को बनाया ही कमज़ोर है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ईमान वालों से कि तुम दूसरों का माल नाहक तरीके से न खाओ, हाँ लेन देन तिजारत के जरिए बहमी रवाबंदी से इसकी इजाज़त है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द औरत की सलाहियतों में और इसकी तख्लीक में जो फ़र्क रखा है वो अल्लाह हकीम और अलीम है, इसलिए तुम ये हसरत न करो कि ये मर्द होता और ये हसरत न करे कि ये औरत होती। आज न सिर्फ ये कि हसरत है बल्कि कोशिश होती है कि मर्द चाहता है कि वो औरत लगे और औरत चाहती है कि वो मर्द लगे। अल्लाह का नबी फरमा लगे कुर्बे क़यामत में ऐसा होगा, तशब्बहत निसा बिर्रिजाल व तशब्बह रिजाल बिन्निसा, मर्द औरतों का रौब ढाल लेंगे और औरतें बदकिस्मती से अपनी किस्मत पर राजी नहीं होंगी, वो मर्दों का रौब ढाल लेंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी मजम्मत फरमाई और साथ ही फरमाया हाँ नेकियों में कोई एक दूसरे से पीछे नहीं है, जो नेकी करेगा वो अजर अल्लाह के यहाँ बराबर पाएगा। घर की जिंदगी एक दुनिया है, घर की जिंदगी एक सल्तनत है, और किसी दफ्तर में और किसी फैक्ट्री में कोई जिम्मेदार ना हो तो वह फसाद बरपा हो जाया करता है, और कहीं हुक्मरानी ना हो तो वह निज़ाम दरम बरम हो जाता है। मर्द के जिम्मे अल्लाह ने जिम्मे लगाए कि इसका औरत का नान नफका मर्द के जिम्मे है। अल्लाह ने मर्द की कुव्वत और ताकत औरत के मुकाबले में ज्यादा रखी है, उसके अंदर ताकत और सलाहियत ज्यादा है, वो बाहर की जिम्मेदारियां उसके सपोर्ट रखी है। घर का निजाम चलाने के लिए फरमाया एक आदमी जिम्मेदार है, लेकिन ये मतलब नहीं कि हाकिम बन के रहे बल्कि मोहब्बत के साथ रहे। फिर औरत की सबसे बड़ी खूबियां ये है कि वो अल्लाह की नेक बंदी हो, अपने शोहर की वफादारी हो, और अपनी इफ्फत और पाकदामनी की निगहबान और मुहाफिज हो, ये औरत की खूबियां है। और फरमाया अगर आपस में अनबन हो जाए तो तंबीह जरूर करे और घर के बड़े लोग आपस में मिल बैठे और मामला घर की दीवार दीवारी ही के अंदर निमट और सिमट जाए। अदालतों में शरीफ घरानों के मसाइल अदालतों में नहीं जाया करते, हाँ शरीफ घरानों के मसाइल अदालतों तक नहीं पहुंचा करते, बल्कि घर के बड़े बैठकर आपस में बहम सुलह करा लें, और अगर ये खुलूस के साथ करेंगे तो अल्लाह इनके लिए जरूर रास्ता निकाल देगा। और फरमाया पूरे माशरती जिंदगी को पुरसकून बनाने के लिए एहसान को बुनियाद बनाना पड़ेगा, एहसान को बुनियाद बनाना पड़ेगा। अल्लाह की वहदानियत, اللہ کی عبادت کرنا اور ساتھ پورے معاشرتی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے احسان کو بنیاد بنانا، والدین بھی، ماتحت بھی، غریب بھی، مسکین بھی اور رشتہ دار بھی، پڑوسی بھی، سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اور اللہ رب العزت بخیل کو پسند نہیں کرتا۔ بخل یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے لوگ بھی نفرت کرتے ہیں اور یہ اللہ کی نظروں سے بھی گر جایا کرتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے شراب کے سلسلے میں ابتدائی قانون سازی کے لیے تلقین فرمائی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا جب تک کہ تمہیں ہوش نہ آئے، یہ ابتدائی آیتیں ہیں شراب کے سلسلے کی۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ جو اللہ کہہ رہا اس کو مانو اور ان کفار کی اطاعت نہ کرو، اور یہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور یہ کفار شیطان اور طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ تم انصاف کا معاملہ کرو اور جو ذمہ داری ہے امانت اس کے حد تک پہنچاؤ اور اہل تک اس کی چیز اس کے اہل تک پہنچا دیا کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ یہ منافقین تمہارے پاس آتے ہیں اور یہ فیصلہ کرواتے ہیں اور پھر اس فیصلے پہ راضی نہیں ہوتے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک منافق یہودی آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا اور فیصلے کے لیے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ تو منافق کے دل میں خیال آیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ عمر کے پاس جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فیصلہ کریں گے، حضور کا فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے۔ جب یہ ان کے پاس گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو یہودی نے حضرت عمر سے یہ بات بھی بتا دی کہ فیصلہ آپ کے رسول نے میرے حق میں کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور جا کر تلوار لے آئے اور باہر آ کر اس منافق کے گردن تن سے جدا کر دی اور ساتھ یہ فرمایا جو محمد اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا پھر عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کیا کرتی۔ تو بڑا شور کیا منافقین نے کہ ایک مسلمان کو عمر نے قتل کر دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ کیسا مومن ہے جو اللہ کے رسول کو حکم نہ مانے، وہ کیسا مومن ہے جو اللہ کے رسول کو حکم اور جسے کہیں کہ اس کے فیصلے کو نہ مانے، وہ کیسا مومن ہے؟ ایک لمحے کے لیے آج کا مسلمان سوچ لے وہ اپنی زندگی میں اپنی نبی کے فیصلے کو کتنا مانتا ہے، وہ اپنی زندگی میں اپنی نبی کے فیصلے کو کتنا مانتا ہے، خوشی میں، تجارت میں، اپنے لین دین میں، اپنے معاملات میں اپنی نبی کو کتنا مانتا ہے، اس کے فیصلے کو کتنا مانتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ اللہ کے راستے میں قتال کریں اور دوسروں کو ترغیب دیتے رہیں، اور ساتھ پھر اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کے معاملے میں جو مسلمانوں کا آپس میں دو مختلف رائے تھی منافقین کے بارے میں، با حضرات کی رائے تھی کہ یہ ان کے ساتھ رعایت رکھی جائے اور بعدوں کی رائے تھی یہ منافق ہیں، یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے خطرہ ہیں، ان سے دو ٹوک فیصلہ کیا جائے، تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے فرمایا کہ تم ایک رائے اختیار کرو کہ منافق تمہارے خیر خواہ نہیں ہے اور یہ تمہارے لیے دشمن ہے اور مختلف انداز میں تمہارے خلاف سازشیں، تمہارے صفوں میں رہ کر تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور خصوصاً جہاد کے معاملے میں تمہیں راستے سے روکتے ہیں، اور اگر تمہیں کئی جہاد کے سلسلے میں تکلیف پہنچے تو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہماری مان لی ہوتی تو آج یہ مصیبت میں نہ پڑے ہوتے، اور اگر تم کامیاب ہو جاتے ہو تو لمبی چوڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمیں بھی شریک کر لو تاکہ غنیمت ہمیں بھی مل جائے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جہاد کے اندر موت کوئی نہیں اور گھر میں حفاظت کوئی نہیں، جہاد میں موت کوئی نہیں، گھر میں حفاظت کوئی نہیں، موت کا وقت اٹل ہے، چاہے تم کتنی محفوظ قلعوں کے اندر کیوں نہ رہ جاؤ، اگر موت کا وقت آ جائے گا تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر یہ منافقین، اور یہ جب کوئی مصیبت آتی تو اس کی نسبت علیاذ باللہ اللہ کے نبی کی طرف کر دیا کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں۔ جس کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں. تو فرمایا کہ سارے حالات اللہ کی طرف سے ہیں, ہاں اچھے حالات تمہاری نیکی کی وجہ سے آئیں گے اور برے حالات تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے آئیں گے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے ایمان والے کے جان کی قدر و قیمت بتائی کہ ایمان والوں کی جان اتنی قدر و قیمت ہے, کوئی شخص اسے قتل کر دے گا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, جو کسی مومن کو قتل کرے گا وہ جہنم میں رہے گا. ایک مسلمان کو قتل کرنا, ایک مسلمان کو قتل کرنا. عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ارد گرد طواف کر رہے اور دوران طواف کہنے لگے, بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے, بیت اللہ اللہ کی تیری بڑی, اللہ کے ہاں تیری بڑی عظمت اور حرمت ہے, لیکن اس دھرتی پہ اللہ کی ایک مخلوق ایسی بھی ہے جس کی عظمت اور حرمت بیت اللہ تجھ سے بھی زیادہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے میرے کان کھڑے ہو گئے, کیوں, کون سی مخلوق ہے جس کی عظمت اور حرمت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے زیادہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کی عزت اور حرمت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. کوئی شخص مسلمان کی مسلمان کو اس طریقے سے ذلیل و خوار کرے یا مسلمانوں کی جان عزت و آبرو سے کھیلے تو ایسے جیسے ظالم بدبخت آدمی بیت اللہ کو ڈھاتا ہے, بلکہ اس سے بڑا جرم کرتا ہے, اس سے بڑا جرم کرتا ہے. اور اگر اعوذ باللہ کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھتا ہے عصبیت کی بنیاد پر, لسانیت کی بنیاد پر, فرقہ واریت کی بنیاد پر, تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اگر جائز نہیں سمجھتا پھر بھی قتل کرتا ہے تو پھر بھی قرآن کہتا ہے وہ جہنمی ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ دشمن سے جب تمہاری مٹھ بھی ہو تو تمہارے لیے جنگ کے دونوں شکلیں موجود ہیں, میدان کے اندر جا کے جنگ کرو یا چھاپا مار جنگ کرو. پھر فرمایا جو اللہ کے راستے میں اپنے جان مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ ان کے مقابلے میں بہت افضل ہے جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. اس کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا جو اپنا مال جان لگا کر اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے شرک کی مذمت فرمائے کہ اللہ ہر غلطی کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا, شرک کو معاف نہیں کرے گا. پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مذمت فرمائی جو اپنے آپ کو حق پہ کہا کرتے تھے, فرمانے حق پہ وہ ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا اور ملت ابراہیمی کی اتباع کرے گا وہ حق پہ ہوگا. پھر عورتوں کے مسائل کا کچھ تذکرہ فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہمیشہ انصاف پہ قائم رہا کرو اور انصاف کی گواہی دیا کرو, چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ گواہی تمہاری اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اور ساتھ ساتھ اہل ایمان سے کہا کہ ہمیشہ تم اس کی فکر کیا کرو کہ تمہیں ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے, تم اس کی فکر رہا کرو کہ تمہیں ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے کرے. جیسے دور ایک شیر کی تصویر ڈھانچہ رکھا ہوا ہو تو دیکھنے میں تو وہ بھی شیر ہے, لیکن جب قریب جاؤ تو پتہ لگتا ہے یہ بھوسا بھرا ہوا ہے, اس کے اندر تو بھوس بھرا ہوا ہے, شیر نہیں ہے بھوس بھرا ہوا ہے. اور ایسا بے جان ہے کہ معصوم بچہ بھی ٹھوکر مار کے گرا دے. تو اسی طرح صورت مسلمان تو بہت ہے دنیا کے اندر لیکن ان کے اندر گناہوں کا بھوس بھرا ہوا ہے, اس لیے باطل کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے, بلکہ اپنی خواہشات کے سامنے بھی ان کا ایمان نہیں کھڑا ہو سکتا, بلکہ برادری کے رسم و رواج کے سامنے بھی ان کا شک ایمان گر اور ہار جاتا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے ایمان والوں ایمان کی حقیقت پیدا کرو, ایمان کی حقیقت پیدا کرو. پھر اللہ رب العزت نے ان منافقین کی مذمت فرمائی کہ جو کافروں کے سامنے دوستیاں اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کافروں کے انہیں عزت مل جائے. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ان منافقین کے لیے وعید ہے اور عذاب دردناک کی خوشخبری ہے جو کافروں سے اس لیے دوست رکھتے ہیں کہ ان کے ہاں عزت مل جائے گی, ان کے ہاں عزت مل جائے گی. فرمایا عزت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں. پھر اللہ رب العزت نے منافقین کی مذمت فرمائی کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے, اور یہ بظاہر اگر کوئی دین کے کام کرتے بھی ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, تو سست کاہل اور صرف دکھلانے کے لیے, اور ان کے دلوں کے اندر چونکہ ایمان کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی, سست اور کاہل ہوتے ہیں, مغرب ہے کبھی کافروں کی طرف کبھی مسلمانوں کی طرف, چونکہ ان کا سارا نظریہ ہے دین کا, جتنا نظریہ ہے وہ مفادات کے گرد گھومتا ہے, جدھر مفادات دیکھتے ہیں اس طرف جھک پڑتے ہیں, کبھی مسلمانوں کی طرف جھک پڑتے ہیں, کبھی کافروں کی طرف جھک پڑتے ہیں, ان کا سارا نظریہ اور دین, ان کے سارے دین جسے کہیں کہ مذہب مفادات ہے, جدھر مفادات ہو وہی ان کا مذہب ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. اور فرمایا ہاں اگر منافق اپنے نفاق سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اس کا شمار بھی ایمان والوں کے ساتھ ہوگا, اس کا شمار بھی ایمان والوں کے ساتھ ہوگا. اور ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی, اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی, بشرطیہ کہ ایمان لے آؤ اور شکر گزاری والی زندگی گزارو. اللہ تو ویسے ہی بڑا قدردان ہے, اللہ تو ویسے ہی بڑا قدردان ہے, اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.